الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درو الشريف الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو بزرگو بھائیو آپ لوگوں نے بہت سی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت بلندیاں ان کے شان کے بارے میں سنا جب تک دل میں کسی کی عظمت کا ہمیں پتہ نہ ہو وہاں تک ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے آدمی جب کسی سے محبت کریں تو اس کی عظمت کا پتہ ہو کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے جن کا ادب کیا ہے جن کی رحمتیں کیا ہے جن کی شفقتیں کیا ہے اس امت ہمارے دلوں میں جب تک ان کی محبتیں اور عظمتیں ہمیں پتہ نہیں ہوگی وہاں تک ہم ان کے طریقے پر نہیں چل سکتے کیوں اس لیے کہ آدمی کسی کا فالو کرتا ہے جبکہ اس کی عظمت دل میں ہو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمتیں کیا بیان فرمائی ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے قرآن کریم کی آیتیں میں بیان کر رہا تھا لاسٹ فرائیڈے کو اس میں فرمایا سورہ والضحا میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چھوٹی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 8-9 سال کی تھی، آپ مکہ کی وادیوں میں تشریف لے گئے اور راستہ کچھ بھول گئے، تو پھر ایک پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی آنے والا ہو ان کو دیکھ کر دوبارہ راستے کا پتہ لگا لیا جائے، راستہ معلوم کر لیا جائے۔ اوپر بیٹھے ہوئے نظر کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا ہے، ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر اور اونچے پہاڑ پر بیٹھے ہیں۔ کہا اے محمد نیچے آ جاؤ، اور وہ تھا کون؟ ابو جہل تھا۔ اونٹنی پر بیٹھنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ آئندہ ہم سب کا نبی بننے والا ہے؟ کہا نیچے آ جاؤ، کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ کہا میں راستہ بھول گیا تو یہیں بیٹھ گیا کہ کوئی آنے والا ہو تو اس سے پوچھ کر میں چلوں۔ کہا میں اپنی اونٹنی بٹھاتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں مکہ کی طرف لے جاتا ہوں۔ اونٹنی بٹھائی، ابو جہل آگے بیٹھا ہے اور پیچھے بٹھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اونٹنی کو کھڑا کر رہا ہے، اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی، اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی۔ ایک بار، دو بار اس نے مارنا شروع کیا اونٹنی کو، کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ عجیب داستان کہہ رہا ہے، یہ تو ساری دنیا کا امام بن کر آیا ہے، اس کو آگے امام کی طرح بٹھاؤ، اس کو پیچھے نہ بٹھاؤ۔ جب تک آگے نہیں بٹھائیں گے وہاں تک تیری اونٹنی کھڑی ہونے والی نہیں ہے، تیری اونٹنی کھڑی ہونے والی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ آگے آ جاؤ، چھوٹے بچے ہیں۔ آگے بٹھایا، اونٹنی کھڑی ہو گئی، مکہ کی طرف چلنے لگی۔ اس کی تفسیر میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ راستہ بھول گئے تھے، اللہ نے آپ کو کس انداز سے راستہ بتایا، شان بھی بڑھ گئی اور راستہ بھی مل گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ ایسے وقت میں تشریف لائے کہ لوگ باپ کے مرنے پر مال کو تو تقسیم کرتے تھے، لیکن ماں جو ہوتی تھی اس ماں کو بھی مال کے طور پر وہ لیتے تھے جس کے حصے میں آ جائے۔ ایسے وقت میں جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں جب کہ ایک ایک چھوٹی بات کے لیے کئی 100 سال تک لڑائی کرتے تھے، ایسے وقت میں ہم نے تم کو عرب کے اندر بھیجا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تم نے پایا لوگوں کو گمراہ، فَهَدَى، آپ نے ان کو راستہ بتلایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وہ نبی ہمیں ملے، ان کا ادب نہیں ہوگا، عظمت نہیں ہوگی، کام کیسے ہوگا؟ ہمارے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ 10 سال آخری عمر میں مدینہ منورہ میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور بیٹھتے کہاں تھے؟ پائٹی کی طرف، جہاں اصحاب صفہ سے وہاں جگہ آگے ہوتی ہے، بالکل جہاں روز اقدس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑی جگہ، اب تو انہوں نے بند کر دی، وہاں پیر کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی طرف، عصر سے لے کر عشاء تک جیسے متحیات میں بیٹھے اسی شکل میں بیٹھے رہتے تھے، عصر سے لے کر عشاء تک، بڑھاپا ہے، بیٹھے رہتے اور قرآن کریم کی تلاوت اور درود پاک اور اذکار کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی مواجہ شریف سے، کیونکہ ان کی تمنا تھی کہ میری موت کہاں آئے؟ مدینہ میں۔ اور تمنا کرنی چاہیے، موت ہماری آئے کہاں پر؟ مسجد نبوی میں ہو اور دفن جنت البقیع میں ہو، روزہ سامنے ہو، نماز میں کھڑے ہو، جن کو مولانا یوسف مطالعہ صاحب ہندوستان سے لائے تھے وہاں کے شیخ الحدیث تدا علوم بڑی کے، ان کی تمنا تھی، ہر وقت تمنا کرتے، رو رو کر دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرما، موت نصیب فرما، مسجد نبوی میں میری موت ہو، نماز میں ہو، اور میری دفن گیری وہاں جنت البقیع میں ہو. اور ہوا یہی، رمضان کے مہینے میں وہاں تشریف لے گئے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور نماز ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، نماز ہی میں. تمنا آدمی کرے تو اللہ اس کی تمنا کو پوری کرتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ہم تمنا تو کریں. مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ، اس لیے کہ موت تو آنے والی ہے، کوئی بچنے والا نہیں، چاہے دنیا کا بڑا ہو یا دین کا بڑا ہو. دین کے بڑے کون تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی موت آئی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن محمدا قد مات. اس آیت کے تفسیر میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے قارون بڑا تھا، کتنے دولت والا تھا، اس کی بھی موت آ گئی. چاہے دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو، دنیا اعتبار سے بڑا، موت تو آنے والی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. لیکن ہر آدمی کو چاہیے کہ قبر میں جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لے، تیاری ضرور کریں، اور تیاری بھی نبی کی زندگی کے مطابق کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، تب جا کر لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے ملاقات ہوگی رضامندی کی حالت میں، اس کے لیے آدمی تیاریاں کریں. جیسے ہم یہاں سے پاکستان انڈیا جاتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں، پہلے سے سامان بھیج دیتے ہیں، کارگو کر دیتے ہیں، اتنا تو ہم لے نہیں جا سکتے ساتھ میں، وہاں بھیج دیتے ہیں، اور چلو وہ نہیں تو پیسے کا دیکھ لو، بینک میں ڈال دیتے ہیں، کارڈ لے کر چلے جاتے ہیں، وہیں پیسہ نکال لیتے ہیں، اب تو ساتھ میں بھی نہیں لے جاتے. تو پہلے سے کچھ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہاں ہمارے لیے مشکل ہو، بولو نا، آسانی ہو. ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ چلو کچھ نہیں، دس میں سے دو تو آدمی کرتے ہوں گے کہ اپنی آسانیاں کے لیے کچھ سامان پہلے. اسی طرح ہماری زندگی بھی، موت آنے سے پہلے ہم سامان بھیج رہے ہیں. پہلے ہمارا سامان جاتا ہے کان، کان کی سنوائی ہو گئی، سمجھ میں آتی ہے بات، آہستہ آہستہ کان گیا، پھر اس کے بعد ایک دانت گیا، دو دانت گرے، تین، یہاں تک کہ سارے دانت گر گئے. جوانی تھی کہ نظر اس سے ہٹتی نہیں تھی، بڑھاپا ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، یہ پوسٹ باکس کا ڈبہ بنا ہوا ہے، سارے دانت گر گئے، ختم. ہم نے اس کو بھی بھیج دیا پہلے سے، اور اس کے بعد دیکھو آہستہ آہستہ ہاتھ میں راشا آ جاتا ہے، اب پکڑا نہیں جاتا، کمزوری آ جاتی ہے ہاتھ میں، مضبوطی ہاتھ کی ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ دیکھو پیر بھی کمزور ہو گئے، اب برابر چل نہیں سکتے. ساری چیزوں کو ہم نے، یہ ساری باتیں دلالت کر رہی ہے کہ اب ساری چیزیں حضرت نے پہلے سے بھیج دی، کان کی سنوائی بھیج دی، دانتوں کو بھیج دیا، اور ہاتھ کی مضبوطی کو بھیج دیا، پیروں کی مضبوطی کو بھیجا. اب حضرت کو ہی جانا ہے، اس کے جانے سے پہلے ہمیں اس قبر کی کچھ تیاری کرنا ہے، ورنہ کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہر انسان کو مرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیو ٹو ڈائی، ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیو ٹو گریٹ اللہ، ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیو ٹو سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو وی ہیو ٹو پریکٹس اکارڈنگ ٹو سننا اینڈ دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آدمی کی تمنا ہوتی ہے، موت تو آنے والی ہے، لیکن تمنا یہ ہے کہ میری موت کہاں پر آئے، مدینہ منورہ میں آئے. مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی تمنا تھی کہ میری موت آئے مدینہ منورہ میں، 10 سال رہے مدینہ منورہ میں، اور پائی کی طرف بیٹھتے تھے. وہ مواجہ شریف جو ہوتا ہے، جہاں ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، جدھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، ادھر سے 10 سال میں کبھی نہیں گئے سوائے 2 مرتبہ کے. دس سال میں کبھی نہیں گئے، اور کہا کرتے تھے زکریا کا گناہ والا کالا چہرہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ نبی کو دکھاؤں میں۔ مولانا زکریا صاحب جن کی کتابیں تو آپ پڑھو، حدیث کی کتنی زبردست، معطا مالک کی شرح لکھی ہے کئی جلدوں میں، عرب لوگوں نے بھی منہ میں انگلیاں ڈال دی عربی میں، کتنی کتابیں ہیں ان کی، لیکن سوائے دو مرتبہ، وہ بھی کب گئے؟ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، جو مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پنجاب کے اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ماسٹر جو ہوتا تھا وہ سکھ تھا، اس نے حضرت سے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں میں دیوبند سے آیا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں پاکستان میں فلاں جگہ پر سیرت النبی کا جلسہ ہے، وہاں میں سیرت کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرا خاندان نبی سے ملتا ہے۔ کیا کہا؟ میرا خاندان نبی سے ملتا ہے، سید ہے، ملتا ہے نبی سے، نبی کے خاندان سے ملتا ہے۔ تو ٹکٹ دینے لگے، اپنی ٹکٹ جو گاڑی کی ہوتی ہے ٹرین کی، دینے لگے تو ٹکٹ ماسٹر نے کہا مجھے ٹرین کی ٹکٹ نہیں چاہیے، مجھے تو اس نبی کی ٹکٹ چاہیے جس نبی نے آپ کو جنت کی ٹکٹ دی ہے، اس لیے کہ جس کے خاندان میں ایک آدمی اتنا حسین ہے، اس کا باپ دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنا حسین ہوگا۔ اور کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے شاگرد مولانا یوسف بن نوری سید ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ تو ان کا کندھا پکڑ لیا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اور پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلے سلام پڑھنے کے لیے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے مواضح شریف کے سامنے، ہم تو اگر جاتے ہیں دو دین رہے تو دس مرتبہ چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی دل کے اندر میں احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا گناہ کیا، پہلے میں توبہ تو کر لوں، اس لیے کہ کس نبی کے سامنے میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں لکھا ہوا ہے نا، آیت پڑھ لینا آپ، بالکل روزے کے سامنے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ وہ نبی سوئے ہیں ان کے سامنے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، قرآن کی آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، اپنی آواز کو ریز، ڈو ناٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جگہ اسی صورت میں فرمایا کہ تم اب اس نبی کو سلام پڑھنے کے لیے آئے ہو تو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، محمد، قاسم، ابراہیم کا، میرے نبی کو اس طرح نام لے کر نہ بلانا، یا ایہا الرسول، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، پیارے انداز سے بلانا، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم ان تحبط اعمالکم، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے عمرے، تمہاری زکات ہو جاتے ہیں تو اس نبی کا درجہ کتنا بڑا نہ ہوگا، اندازہ تو کرے اس آیت کے اوپر۔ صرف زور سے بولنے پر ساری زندگی کے اعمال ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ثواب ختم ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں بالکل اریز ہو جاتی ہے، اس نبی کا درجہ کیا ہوگا جس نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، قبر میں زندہ ہے، کان کھول کر سن لو، قبر میں زندہ ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کچھ سال پہلے کہا میرا سلام دے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا عمرہ سے تو میں نے کہا دیکھو سلام کرنے کے لیے گیا تھا، بولے میرا سلام دیا تھا، میں نے کہا وہ وہاں نہیں تھے، نبی وہاں نہیں تھے، کہاں گئے؟ میں تم نے بلائے تھے ان کو، دوسری دن گیا نہیں تھے۔ معلوم ہوتا ہے، یاد رکھو نبی اپنی قبر میں موجود ہے، ورنہ پھر یہاں آئیں گے تو ان لوگوں کے سلام کا کیا ہوگا جو وہاں کھڑے کھڑے پڑ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو یہاں سے درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے درود کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ ابراہیم ابن قاسم کا سلام آپ کو ہے، نام اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اور وہاں اگر پائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں اور وعلیکم السلام فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی سلام پڑھتا ہے اس وقت اللہ کے نبی کی روح کو، سل کو ان کے اندر میں داخل کی جاتی ہے، پھر وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. ایک باریک مسئلہ ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. پھر سوال ہوتا ہے جب روح اندر میں نہیں ہے تو زندہ کیسے ہیں؟ اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی دنیا میں تھے تو دعوت کا کام کرتے تھے، اب قبر میں کوئی دعوت کا کام نہیں ہے، تبلیغ کا کام قبر میں نہیں، اللہ کے ذکر میں 24 آورز مشغول ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قبر میں متوجہ اللہ کی طرف ہے. جب کوئی سلام پڑھتا ہے تو اس وقت ان کی روح داخل ہونے کا مطلب اللہ کے ذکر سے ہٹ کر اس آدمی کے سلام کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن پھر سوال ہوتا ہے، وہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے لوگ سلام کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں جن کے اندر میں دو صفتیں ہو. سن کر جاؤ، ہم تو عمرے پر عمرے کرتے ہیں، ہمیں تو ادب کا بھی پتہ نہیں ہے. جن کے اندر دو صفت ہو، the person have two qualities, only اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم answering him. پہلی صفت جن کے اندر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، دل میں عظمت ہو، اور نمبر دو اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہو تو اللہ ان کی روح متوجہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے کی طرف، اپنے اس امتی کی طرف، اللہ کے اس بندے کی طرف، اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. What we do today, we go there, stand there, take a photos. میری نظر اگر تصویر پر ہے تو نبی پر کہاں ہوگی؟ وہیں روزے کے سامنے اگر میں فوٹو لوں اس طرح تو میری نظر تو کہاں پر ہے؟ تصویر اور فوٹو پر ہے، فوتو پر ہے، وہاں روزے پر تھوڑی ہے. جب روزے پر نہیں تو نبی کی توجہ تم پر کہاں ہوگی؟ پھر تو کوئی سلام کے جواب دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس فوٹو کو حرام قرار دیا اس فوٹو کو نبی کے چہرے پر، اور نبی کا چہرہ تو اندر میں آتا نہیں سوائے جالی کے، سوائے باہر چیز کے نبی کا چہرہ تو آتا نہیں. جو نبی، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے سامنے احترام سے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا، وہاں سلام کے بجائے فوٹو کرتا ہے، سلام تو یاد ہی نہیں رہتی، وہ بھئی زبان زبان. تو جانے کا مقصد کیا ہوا؟ اسی لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب سلام پیش کرو تو سلام کے بعد کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی تمہارا سلام سنتے ہیں وہ نبی تمہارا کلمہ بھی سنتے ہیں، اور جو صحابہ کے ایمان کا جواب دیں گے قیامت میں کہ یہ مسلمان تھے، وہ تمہارا کلمہ سن کر قیامت میں تمہارے ایمان کی بھی گواہی دیں گے. اور یہاں تو بالکل فوٹو ہی فوٹو ہے، پھر مقصد کیا ہو؟ اس لیے ادب اور احترام، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہیں پہلی مرتبہ، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا کندھا پکڑ کر نکل گئے، اور پھر اس کے کچھ نماز کے بعد حضرت مولانا اسد مدرس تو ملنے کے لیے گئے، مولانا زکریہ صاحب نے فرمایا تیرا کندھا پکڑ کر میں سلام پیش کرنے کے لیے آج آ رہا ہوں. حضرت ان کو لے گئے، جب سلام پیش کر کے باہر نکل گئے تو فرمایا یہ زکریہ کی کہاں مجال تھی کہ گناہ والا چہرہ لے کر نبی کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے جاتا، لیکن تم دونوں سید ہو، نبی کی اولاد میں سے ہو، اور نبی اپنی اولاد کی طرف توجہ کرے گا تو تمہارے صدقے میری بھی مغفرت ہو جائے گی، میری بھی مغفرت ہو جائے گی. کبھی نہیں گئے، ڈرتے تھے کس منہ سے جائیں، ساری زندگی ان کی نافرمانی کی، توبہ کی نہیں، بس ایسے ہی کھڑے ہو گئے نبی کے چہرے کے سامنے۔ توبہ شرط ہے، اللہ اکبر۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ پائٹی کی طرف، اور کسی نے عرب نے ایک مرتبہ ایک ریال، وہ جو کوئن ہوتا ہے نا، ان کو فقیر سمجھ کر ان کے گود میں ڈال دیا ایسے۔ اس زمانے کی بات، ریال کا ویلیو ڈال دیا۔ تو ان کے نواسے مولانا شاہد صاحب، آج بھی ہے، پوچھ لیں، وہاں شاہد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، فرمایا مولوی شاہد اس ایک ریال کو تمہارے جیب میں ڈال دو، کمرے پر مجھے دے دینا۔ جب کمرے پر گئے، اپنے ہوٹل پر گئے، اپنے رہائش جگہ پر گئے، تو کہا مولوی شاہد وہ ریال مجھے دے دو۔ تو مولوی شاہد صاحب سوچنے لگے کہ ایک ریال نانا جان مانگ رہے ہیں میرے پاس، ایک ریال کا کیا ویلیو ہے میرے پاس مانگ رہے ہیں۔ تو ان کا چہرہ دیکھ کر مولانا زکریا صاحب سمجھ گئے سم تھنگ گڑبڑ ہے ان کے دل میں۔ تو کہا سن، ایک ریال کی مجھے اتنی زیادہ، میں گریڈی نہیں ہوں، لیکن کسی نے مجھے نبی کی گلی کا فقیر سمجھ کر میری گود میں ایک ریال ڈالا ہے، تو یہ میرے لیے کافی ہے کہ کسی نے مجھے نبی کی گلی کا، اگر کوئی مجھے نبی کی گلی کا کتا بھی سمجھ لے تو زکریا کا بیرا پار ہے۔ یہ عظمت تھی، یہ ادب تھا، یہ رسپیکٹ تھا۔ ہماری زندگیوں میں نبی کی عظمت کہاں، نبی کی سنتوں کی عظمت کہاں ہے؟ حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ارواح ثلاثہ میں اس بات کو لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہاں سے بولتا ہے، میرے سامنے تو میں بتاتا ہوں، ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے مرزا نے، مانا سمجھتے ہو نا، بیت الخلا میں۔ ہمارے یہاں ترکیسر میں ایک مولانا تھے، مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر پر ایک عورت ان کی بیوی کو ملنے کے لیے آئی تھی، وہ تو حضرت اردو بولتے تھے، تو ان کی کچھ رشتہ دار ملنے کے لیے آئے، تو کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ تو وہ گھر والی سمجھی بیت الخلا کے گھر پر جانا ہے۔ کہا نہیں نہیں خالہ کا گھر دور نہیں، بیٹھو یہاں پر، بعد میں جائیں گے۔ پھر بہت لگی تھی، کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ کہا ابھی دور نہیں۔ کہا نہیں نہیں یہ ٹوائلٹ جانا، لیٹرین جانا ہے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا، تو کہیں آپ لیٹرین کا مطلب کوئی ایئر کنڈیشن روم نہ سمجھ لینا، لیٹرنگ میں۔ ارے بھائی میں آپ کو بے وقوف نہیں سمجھ رہا، میں خود ہی بے وقوف۔ آپ لوگ ماشاءاللہ دور دور سے آتے ہیں، ایک آپ کو جگانے کے لیے ایک بات بیچ میں نے ایسے کہہ دی ہے، ورنہ آپ تو ہم سے بڑے ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ کی دعاؤں سے اللہ میری بھی مغفرت فرما دیں۔ آپ دور دور سے آتے ہیں نبی کی بات سننے کے لیے، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ نہ آتے تو میں کس کے سامنے بولتا، یہ آپ کے آنے سے ہی مجھے حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو دنیا میں بھی قبول فرمائے، قبر میں بھی قبول فرمائے، اور قیامت میں بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ فرمایا مرزا مرجر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ٹوائلٹ میں تشریف لے گئے، اور مسٹیکن داہنا پیر پہلے رکھ دیا، داہنا پیر پہلے رکھ دیا، رائٹ فوت رکھ دیا، اور حضرت کو یاد آ گیا میرے نبی کی سنت کیا ہے، ٹوائلٹ میں پہلے لیفٹ فوٹ ہو اور مسجد میں پہلے داہنا ہو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ حب دار ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ جان نثار ہے، وہ جنت کا حقدار ہے، اور میں کہتا ہوں اس کا بیرا پار ہے۔ فقط احبنی کان معی فی الجنہ، اس سے بڑھ کر بیرا پار کیا ہے، وہ نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو بیرا پار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں مسجد میں اللہ کے گھر میں داخل ہو تو پہلے دانا پیر رکھ کر دعا پڑھو اور پہلے درود شریف پڑھو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد کی دعا پڑھو، اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو پہلے لیفٹ فٹ داخل کرو اور دعا پڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لو پھر لیفٹ فٹ داخل کر کے جاؤ تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ علیکم بسنتی عند فساد امتی، فلوس کے لوگ سنتوں کو جانتے نہیں، ایسے وقتوں میں اس سے بھی زیادہ خراب زمانہ آنے والا ہے، ایسے وقتوں میں ایک ایک سنت پر عمل کریں گے سو شہید کا ثواب ملے گا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فوراً باہر نکلے اور ایسے گرے کہ ان کی ٹوپی بھی دور جا کر گر گئی اور حضرت بے ہوش ہو گئے۔ 20 منٹ تک بے ہوش رہے، جب ہوش میں آئے تو حضرت سے پوچھا حضرت کچھ تکلیف ہوئی؟ فرمایا نہیں نہیں، تکلیف تو بڑی یہ ہوئی کہ آج میں نے سنت کے خلاف بیت الخلاء میں اپنے پیر کو داخل کر دیا، کہیں خلاف سنت کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ بھیج دے۔ ہمارے اکابرین کی ایک ایک بات کو ہم پڑھتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عجیب بات فرمایا، ایک مرتبہ ان کے سامنے تربوز آ گیا، واٹر میلن۔ اب حضرت بیٹھے ہیں، سارے محدثین بیٹھے ہیں، خطاب کر کے کہا ایوہ المحدثون و ایوہ المتعلمون و ایوہ الاحباب بینوا کیف عاقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے بیان کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر کھایا ہے یا کاٹ کر کھایا ہے۔ محدثین کہہ رہے لا نعلم ولا نحفظ ولا ندری، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں یاد نہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یا ایوہ المحب، اے محبت کرنے والو، ارجع الی بیتک، ارجع الی بیتک، سارے اپنے گھر پر جاؤ۔ مالک، امام مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ لآکل ابداً خلاف رسول اللہ، خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں توڑ کر کھاؤں گا ہو سکتا ہے نبی نے کاٹ کر کھایا ہو، اور اگر کاٹ کر کھاؤں ہو سکتا ہے نبی نے توڑ کر کھایا ہو، لیکن پتہ نہیں۔ امام مالک کی مجال نہیں کہ پتہ نہ ہو تو پھر اس کے خلاف، نبی کے خلاف کر کے یہ واٹر میلن کھائیں۔ کیا عمل تھا، یہ بڑے تھے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی سنت کو آج جو مشہور ہے ان پر بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ بیرا پار ہو جائے گا، ان پر بھی عمل کر لے اللہ کامیابی عطا فرما دیں گے۔ بہرحال مجھے اور آگے بات بیان کرنی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پر اللہ پاک ہمیں نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب